الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما سلامة روم الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام البستوائي أن يحيى بن أبي كثير النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم أزله فلم يدخل عليه إلا بإذنه. یہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کے سلسلے میں تفصیل چل رہی ہے. پہلے بتلایا گیا تھا کہ کوئی بھی آدمی کوئی ایسا مکان جو خاص اسی کی رہائش کے لیے ہے اور جس میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے, یعنی باپ بیٹا کوئی نہیں, وہ اکیلا وہاں رہتا ہے, تو وہاں تو داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ مکان جس میں دوسرے لوگ شریک ہیں, بھلے مالک وہ ہو لیکن اس کے بھائی یا اس کے بیٹے, باپ ماں وغیرہ, دوسرے افراد, محارم غیر محارم, اگر اس مکان کی رہائش میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو ان میں داخل ہونے کے لیے اس کو اجازت لینا ضروری ہے. البتہ چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں, لیکن ان میں بھی تفصیل بتلا دی گئی تھی کہ وہ اوقات جو سطر کے ہیں, یعنی عام طور پر آدمی ان اوقات میں اپنے کپڑے اتارتا ہے جیسے رات کو عشاء کے بعد سونے کے لیے, دوپہر کو کھانے کے بعد قیلولا کے لیے, یا صبح فجر سے پہلے جب اٹھتے ہیں لوگ, تو اس موقع پر ان کو بھی بغیر اجازت کے داخل ہونے کے سے منع کیا گیا. یہاں یہ باپ لا رہے ہیں, یہ باری تعالیٰ کا ارشاد پہلے بھی آ چکا ہے, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, کہ جب لڑکے بلوغ کو پہنچ جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں, بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. یہاں اس سلسلے میں ایک مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل فرما رہے ہیں کہ انہو کان اذا بلغ بعض ولدی الحلم اذن, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب اولاد میں سے کوئی بچہ بالغ ہو جاتا تھا تو اس کو الگ کر دیتے, اور فلم يدخل علیہ الا باذنہ, اور اس کو آنا ہو تو بغیر اجازت کے آ سکتا نہیں, اس کی رہائش الگ کر دیتے تھے, اور آنا ہو اپنا ابا یا اس کے گھر میں, جس گھر میں حضرت رہتے تھے, تو بغیر اجازت کے آ سکتا نہیں تھا. تو وہ جو شریعت نے اس سلسلے میں تاکید فرمائی، گویا اس پر عمل کا اہتمام کرا دیا. باب یستاذن علی امی، کہ بھائی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت، ارے گھر میں ماں رہتی ہے تو بھی جب باہر سے آئے گا تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. یہاں اسی سلسلے کو، اسی مسئلے کو بتلانے کے لیے پہلے عمومی انداز میں یہ حکم بتلایا جا چکا ہے، اب یہ اپنی عادت کے مطابق ہر ایک کے لیے الگ الگ عنوان قائم کرتے ہیں. چنانچہ روایت پیش کرتے ہیں، حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ قال جاء رجل الى عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال استاذن علی امی فقال ما علی کل احیانہا تحب ان ترا. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت حاصل کروں، یعنی ماں گھر میں رہتی ہے تو میں جب باہر سے آؤں گا تو اندر جانے کے لیے اجازت لوں گا ان سے. تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہاری ماں بھی ہر وقت تم اس کو دیکھو اس کو پسند نہیں کرتی. یعنی آدمی کے تنہائی میں ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت اچانک کوئی میرے پاس نہ آوے، مجھے نہ دیکھے. تو تم اگر بغیر اجازت کے تمہاری ماں کے پاس جاؤ گے تو اس صورت میں یہی خرابی لازم آئے گی، گویا وہ ان کو ایسے اوقات میں دیکھنا لازم آئے گا جس میں وہ اپنے آپ کو دوسرا کوئی دیکھے یہ پسند نہیں کرتے. چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی اسی طرح پوچھا گیا، موطا امام مالک میں ہے کہ ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا استاذن والا ہوں کہ میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت دوں، حضور نے فرمایا جی ہاں. قال الرجل انی معها فی البیت، میں تو اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لو، جب آؤ باہر سے تو داخل ہونے کے لیے اجازت لو. قال انی اخدمها، کہ میں تو اس کی ان کی خدمت کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا اتحب ان تراها عریانۃ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کبھی بغیر کپڑے کی حالت کے ان کو دیکھو؟ کہا نہیں. کہا پھر اجازت لے کر جاؤ. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے، آدمی یہ سمجھ کر کہ کوئی ہے نہیں، کپڑے اور سطر کے معاملے میں بے احتیاطی کرتا ہے، کوئی اچانک آ جائے تو اس کی سطر پر نظر پڑتی، اس لیے منع کیا گیا. ماں ہو تو بھی اس کی اجازت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت مسلم بن نذیر یقول سال رجل حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال استاذن علی امی فقال ان لم تستاذن علیہا رأیت ما تکرہ. ایک آدمی نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت چاہوں اور بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا گھر میں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر بغیر اجازت کے جاؤ گے تو کبھی ایسی چیز دیکھنی پڑے گی جس کو تم دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہی جیسے وہ سطر کھلا ہوا ہے، کبھی نظر پڑ سکتی. گویا اس کا شریعت نے جو اجازت کا حکم دیا اس کا مطلب یہی. بابن یستاذن علی ابی، باپ کے پاس جانا چاہتا ہے باپ کے گھر میں تو وہاں پر بھی اجازت حاصل کرے. یہاں حدثنا فروۃ قال حدثنا القاسم بن مالک عن اللیث عن عبید اللہ عن موسیٰ بن طلحہ قال دخلت مع ابی علی امی فدخل فتبعته فالتفت فدفع فی صدری حتی اقعدانی علی عشقی ثم قال تدخل بغیر اذن. موسیٰ بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے ابا کے ساتھ میری ماں کے پاس گیا، یعنی گھر میں ان کی والد آتی، ان کے ابا کے ساتھ یہ بھی گئے، گھر میں داخل ہوئے، ابا تو داخل ہو گئے. پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ گھر میں اگر شوہر और बीवी है, तो बीवी अगर है तो इजाजत लेना जरूरी नहीं है, लेना अच्छा है। तो इनके अब्बा तो अंदर दाखिल हो गए, कहते हैं वो उनके दाखिल होने के बाद मैं भी पीछे पीछे गया, मेरी तरफ पीछे देखा और मेरे सीने में मारा जोर से, मैं ऊंधा गिरा। क्या बगैर इजाजत क्या आता है? अब्बा ने कहा, यानी गोया इजाजत क्यों नहीं ली तुमने, इजाजत के बगैर दाखिल हो तो धक्का मार के उनको ऊंधा गिरा दिया। तो फदखला, मेरे अब्बा अंदर घर में जब दाखिल हुए, फतवा तो मैं भी पीछे पीछे गया, तो मेरा फल दफा था, देखा उन्होंने मुड़ के, फदफा फीसद की हत्ता अकादानी अला इश्ती, मेरे सीने में उन्होंने मारा यहां तक कि मेरी सुरीन के ऊपर मुझे उल्टा गिरा दिया। और फरमाने लगे तत्खुलो बगैर इज़्ज़ बगैर इजाजत क्या आते हो? वह तो अम्बी से यह भी मालूम हुआ कि अपने मातहतों में कोई आदमी इस तरह शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करे तो उसको तंबीह के लिए ताजीरन इस तरह कुछ पिटाई विटाई भी की जा सकती है। बाबुन यस्तादिन वाला अभी है वो अलग औलाद, यानी जिस घर में औलाद रहती है, बेटे रहते हैं, बेटियां रहती हैं, वहां तक वहां भी इजाजत है। बस वो बुनियाद जो है इजाजत की वो तो वही है जो बतलाया गया। हदसना इस्माइल इब्न अबानी काला हदसना अली इब्न मुसरी عن عشر أسان أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه। حضرت جابر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی اولاد کے پاس جانا چاہے گھر میں تو وہاں پر بھی اجازت ہے، ماں کے پاس جانا چاہے تو بھی اجازت ہے، ماں بوڑھی ہو، अपने भाई के पास जाना चाहे तो इजाजत ले, बहन के पास जाना चाहे तो इजाजत ले, बाप के पास जाना चाहे तो इजाजत ले। बहरहाल बीवी के अलावा कोई भी हो। बाबुन यस्तादिन वाला उख्ती, बहन के पास जाने के लिए इजाजत चाहिए। वैसे ऊपर आ गया लेकिन क्योंकि अभी बतलाया अलग अलग उनवान कायम करते हैं। हदसना हुमैदी हो काला हदसना सुफियान हो काला हदसना अमरू وابن جريج بن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقلت استأذن على اختي حضرت عطاء ابن يسار بڑے تابعی ہیں جلیل القدر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ میں اپنی بہن کے پاس گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت چاہوں فقال نعم رضی اللہ فاعطت میں نے دوبارہ ان کو پوچھا فَقُلْتُ اُخْتَانِ فِي ہِجْرِي وَانَا اُمَوِّنُهُمَا وَاُنْفِقُ عَلَيْهِمَا اَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِمَا میں نے دوبارہ پوچھتے ہوئے ان سے کہا کہ میری دو بہنیں ہیں، میری سرپرستی میں، میری ماتحتی میں رہتی ہیں، میں ان کا خرچہ اٹھاتا ہوں اور ان کا نفقہ میں برداشت کرتا ہوں، اب اندر گھر میں جانے کے لیے ان سے اجازت لینی پڑے گی؟ قال نعم اتحب ان تراهما عريانا طيب جی ہاں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ان بہنوں کو ننگا دیکھو؟ اللہ کہ ایسی نوبت آ سکتی ہے اگر بغیر اجازت کے جاؤ گے تو۔ ثم قرا، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیت جس میں اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، کہ تمہارے جو مملوک ہیں غلام باندیاں وغیرہ اور جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچے وہ تین مرتبہ گھر میں آنے کے لیے اجازت لیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے جب لوگ اٹھ جاتے ہیں، چلت پھر شروع ہو جاتی ہے، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، اور جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو دوپہر کے وقت آرام کے واسطے، ممی بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و عورات لکم، یہ تین اوقات سطر کے ہیں، ان میں چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں۔ قال فلم یومر ہؤلاء بالاذن الا فی هذه الاورات الصلاۃ، ان کو یعنی چھوٹے بچوں اور مملوک غلاموں کو وہ ان اوقات کے اندر اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ وَإِذَا بَلَغَ، آگے فرماتے ہیں، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اجازت لیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو تلاوت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں فلیدن واجب علی الناس کل، ہر ایک کے لیے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا. باب یستاذن علی اخیہ، یہ مسئلہ آ گیا، لیکن پھر بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہاں بھی اجازت لے گا. حدثنا قتیبہ تو قال حدثنا ابثر عن اشعث عن کردوس عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یستاذن الرجل علی ابیہ و امہ و اخیہ و اختہ. ابھی آ گئی یہ روایت کہ آدمی اپنے باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنی بہن کے پاس جانے کے لیے اجازت حاصل کرے گا، اجازت ملے پھر جا. باب الاستیذان ثلاثہ، اب یہاں اجازت حاصل کرنے کے لیے تین مرتبہ سلام کیا جائے، یہ طریقہ بتلانا چاہتے ہیں. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء بن عبيد بن عمير ان ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه استاذنا على عمر بن الخطاب فلم يوذن له وكانه كان مشغولا. حضرت عبيد بن عمير فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کے لیے، حاضری کے لیے اجازت چاہیے، تو ان کو اجازت نہیں ملی. راوی کہتے ہیں وکانہ کانا مشغول، گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں مشغول تھے اور اس مشغولی کی وجہ سے انہوں نے ان کی اجازت طلب کرنے کی طرف توجہ نہیں کی اور اجازت نہیں. اب ان کو جب اجازت نہیں ملی، فرجا ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے. ففرغ عمر، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کام سے جب فارغ ہوئے، وہ کتاب کتاب یا جو دیکھ رہے ہوں گے، سرکاری کام کاج میں مشغول تھے. فقال علم اسمع صوت عبد اللہ ابن قیس اذن له، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارغ ہوئے فرمایا بھائی ابھی میں عبداللہ ابن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، میں ان کی آواز ابھی سن رہا تھا، ان کو بولا اجازت دو. قیل قد رجع، لوگوں نے بتلایا کہ وہ تو چلے گئے. فدعاہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلوایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھئی کیوں چلے گئے، میرے پاس آئے تھے، اجازت چاہ رہے تھے، تو چلے کیوں گئے؟ فقال کنا نؤمر بذلك، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ ہم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی گویا اجازت نہ ملے تو چلے جاؤ واپس، تین مرتبہ اجازت چاہو، نہ ملے تو چلے جاؤ. اب یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا، اتنے بڑے آدمی، لیکن یہ مسئلہ ان کے علم میں نہیں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کی ہے، وہ ان کے سننے میں یہ روایت کبھی آئی ہی نہیں تھی، اس لیے فقال تاتینی علی ذالک بالبیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس پر گواہ لاؤ کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ اجازت نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے، ہم کو یہی ہدایت دی گئی ہے، یہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہو اس کو گواہ لاؤ ورنہ تمہاری خبر لوں گا. دوسری روایت میں ہے کہ اوجا تو ظاہر کا کہ میں تمہیں پٹائی کروں گا تمہاری. فنطلع اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کہ بھائی پتہ نہیں یہ حکم میرے علاوہ کسی اور نے سنا ہے یا نہیں، سنے گا، کسی نے سنا ہوگا تو گواہی دے گا. فنطلق الى مجلس الانصار، وہ دوڑے ہوئے گئے مسجد نبوی میں، وہاں انصار کی مجلس لگی ہوئی تھی، رئیس مجلس حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانصار، بڑا اونچا مقام ہے ان کا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اقرأہ مبی حضرات صحابہ میں علم قرآت کے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بڑے قرآ میں سے تھے, فقہائے صحابہ میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بڑا اکرام کرتے, جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا, مشورے کی ضرورت ہوتی تو ہمیشہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ بھی کرتے. تو حضرت عبی کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی میں اور ان کے آس پاس لوگ ان سے حدیثیں سن رہے تھے. فانطلق الى مجلس الانصار, تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں پہنچ گئے. فسالہم, اب وہ گھبرائے ہوئے تھے, ان کے چہرے سے گھبراہٹ بالکل آیا تھی. بھائی تم میں سے کسی نے یہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے, ابھی میں امیر المومنین کے پاس گیا تھا اور انہوں نے تو مجھ سے گواہ مانگے اور کہا اگر گواہ نہیں پیش کرو گے تو میں تمہاری خبر لوں گا. تو ان کی بات سن کر سب ہنسنے لگے, جتنے ہی بیٹھے تھے سب ہنسنے لگے. کیا تم کو ہنسی آ رہی ہے, میری حالت دیکھو, تم میری گھبراہٹ نہیں دیکھتے اور تم مجھ پر ہنس رہے ہو, بتاؤ تم میں سے کسی نے سنا ہے کہ نہیں. تو کہا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنے بیٹھے ہیں سب نے سنا ہے, ہم سب نے یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہے اور ہم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہ تمہاری گواہی دینے کی اس مجلس میں, اس وقت جو سب سے چھوٹا ہے عمر کے اعتبار سے وہ گواہی دینے کے لیے آئے گا. فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا, کہ ہم میں جو سب سے عمر میں چھوٹا ہے وہ آپ کی گواہی دے گا. چنانچہ وہ کون تھے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اس وقت سب سے چھوٹے وہی تھے. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فرمایا حضرت ان کو ہمیں بھیجتا ہوں جو تمہارے گواہی تھے. فذهب بابی سعید, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے. فقال عمر اخفی علی من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحان الصفق بالاسوار یعنی الخروج الى التجارہ. جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اطلاع دی تو اس روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ بھائی تین مرتبہ جو ہے وہ اجازت حاصل کی جائے گی, اور اس میں وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کیا, وہ تھے اندر لیکن سلام سنا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام فرما رہے ہیں, لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سلام کریں گے, اور سلام چونکہ ایک طرح کی دعا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بہانے سے مجھے مل جائے گی, اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا, اجازت کے لیے خاموش رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کیا, پھر وہ جانتے تھے کہ اگر ابھی بھی جواب نہیں دوں گا تو تیسری مرتبہ, چنانچہ تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور آپ واپس لوٹ گئے, بس اب واپس لوٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے ہی تھے کہ یہ گھر سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس تما اور لالچ میں جواب نہیں دیا کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو آپ دوبارہ سہ بارہ سلام فرمائیں گے اور اس طرح مجھے آپ سے آپ کی دعائیں حاصل ہو جائے گی. گھر میں لے آئے, انہوں نے کھانا وانا تیار کیا, حضور کو پیش کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور ان کو دعا دی, اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکۃ. یہ دعا جو ہے کھاتے کسی کے یہاں کھانے کے وقت پڑھنے کی, وہ اسی روایت میں آتی ہے کہ نیک لوگ تمہارا کھانا کھاویں, روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں اور فرشتے تمہارے لیے دعا کریں. بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے بتلایا حضرت عمر کو کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے. تو جو مقصد تھا حضرت عمر کا وہ تو حاصل ہو گیا. بخاری شریف میں بھی امام بخاری نے اس روایت کو پیش کیا ہے. تو ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جو گواہوں کا مطالبہ کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک آدمی اگر کوئی روایت سنے ہوئے ہو تو وہ ان کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی تھی, نہیں, بلکہ اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی حدیث کے نقل کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو احتیاط کا پہلو بتلانا چاہتے تھے. وہ ہر اکس و ناکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہنے کی جرات نہ کرے, اس لیے پوچھتے تھے تو کوئی گواہ ہے تمہارے پاس. یہ چنانچہ دوسری روایتوں میں ہے کہ میں نے تم سے جو مطالبہ کیا وہ تم پر کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں, بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے کے معاملے میں احتیاط پر عمل کروانا چاہتا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ روایت معلوم ہوتی تو وہ گواہ طلب ہی نہ کرتے. تو جب یہ پتا چلا تو افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے اخفی علیہ من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مجھ سے چھپا رہا, یعنی میرے علم میں نہیں آیا. چنانچہ اسی پر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں الہانی سب کو فی الاسواق, بازاروں میں گھومنے نے مجھے غفلت میں ڈال دیا, یعنی تجارت کی مشغولی کی وجہ سے. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مجالس میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا مجھے شرکت کا موقع نہیں ملا, اور نہ ملنے کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن نہ پایا, اور اس طرح یہ بات مجھ سے مخفی رہی. گویا اس کا ذریعہ یہ تجارت کی مشغولی بنی, اس پر افسوس کرنے لگے, یعنی الخروج والی تجارہ. باب الاستئذان غیر السلام. حدثنا بیان قال حدثنا یزید قال حدثنا عبد الملک ابی سلیمان عن عطاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فی من یستاذن قبل ان یسلم قال لا یؤذن له حتی یبدا بالسلام. یہ سلام استئذان جو ہے اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک مستقل الگ سلام ہے, اور وہ جو تحیہ والا سلام ہے پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو اس سلسلے میں علماء کے دو گروہ ہیں. بعض تو کہتے ہیں لفظ السلام ہی اجازت حاصل کرنے کی غرض سے کہا جائے, اور اجازت ملنے پر جب داخل ہو تو دوبارہ تحیہ کی غرض سے سلام کیا جائے. یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا, جو آدمی سلام کرنے سے پہلے اجازت چاہے, گویا وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے سلام کرو پھر اجازت چاہو. کہا جو جب تک یہ سلام سے ابتدا نہ کرے ایسے آدمی کو اجازت مت دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرہ قال سمیت عطاء قال سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول اذا دخل ولم یقل السلام علیکم فقل لا حتی تاتی بالمفتاح السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی گھر میں آوے اور سلام نہ کہا ہو اس کو داخل مت ہونے دو, کہ جب تک کہ چابی نہیں لاؤ گے وہاں تک داخلے کی اجازت ملے گی نہیں. چابی کیا ہے؟ سلام. سلام جو ہے وہ چابی ہے, جب تک کہ سلام نہ کرے اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے. کسی کی تقریر درس وغیرہ کی کیسٹ یا تحریر کردہ کتاب سے استفادے کا حاصل کیا ہو اور کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو تو ان کو اپنا استاد کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں, سیکھا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے حاصل کرنے کا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر. اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ تو ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو اے اللہ علوم نافعہ, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق, برے عادات, برے اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کی محبت اور اس کا عشق ہمارے دل کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ مولانا ایوب صاحب وسراوی کے گھر والے, ان کی اہلیہ, ان کے بیٹے, ان کی بہو, ان کے نواسے, اے اللہ جو حادثے کا شکار ہو کر شہید ہو گئے, اے اللہ ان تمام کی بھرپور مغفرت فرما. اپنی رحمتوں و مغفرتوں سے ان کو ڈانپ لے, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل, ادر جزیل عطا فرما. اے اللہ ایسے حادثات سے آئندہ ہر ایک کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.